بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شرح الأربعين، الأحاديث النووية لفضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن العباد البدر حفظه الله، كشرح درس جاريه وراكن نشست میں ایک نئی حدیث مبارکہ سے درس کا آغاز کرتے ہیں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور آج کے نشس میں یہ 11th حدیث ہے، الحدیث 11. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عن ابی محمد الحسن بن علی بن ابی طالب سبط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وریحانته رضی اللہ عنہما قال حفظت من رسول اللہ صلى الله عليه وآله وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه النسائي والترمذي وقال حسن صحيح. حديث كترجمة، أبو محمد الحسن بن علی بن ابی طالب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور خوشبو رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں، قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان حفظ کر رکھا ہے. کیا فرمان ہے؟ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو بات تمہیں شک میں مبتلا کرے اسے ترک کر دو، اور جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو اسے اختیار کرو. اور اس حدیث کو روایت کیا ہے امام نسائی نے رحمۃ اللہ علیہ، اور امام ترمذی نے رحمۃ اللہ علیہما، وقال حسن صحیح، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے. مختصر سی حدیث ہے، لیکن اس حدیث میں ایک اہم قاعدہ بیان کیا گیا ہے، اور اسے کہتے ہیں جوامع الکلم. تھوڑے سے الفاظوں میں وسیع معانی، اور جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہا درجہ کی فصاحت و بلاغت عطا فرمائی ہے. اور آج کی رشیس میں ہم جانیں گے انشاءاللہ کہ ہماری زندگی میں کئی ایسے معاملات ہیں جس میں شکوک اور شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، اور ہم حیران و پریشان ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات اچانک مسائل نمودار ہو جاتے ہیں، سمجھدار لوگ بھی پریشان ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسائل کا حل ان دو لفظوں میں بیان فرمایا ہے، جس سے سکون، اطمینان، سینے میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں اس عظیم حدیث، مختصر سی عظیم حدیث کے تعلق سے الشیخ العلامہ عبد المحسن العباد حفظه الله کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں نمبر ایک، هذا الحديث فيه الامر بترك ما يرتاب المرء فيه. اس حدیث میں یہ حکم موجود ہے، کس چیز کا حکم؟ بترک ما يرتاب المرء فيه، اس چیز کو چھوڑ دینا جس چیز میں کسی شخص کو شک یا شبہ پیدا ہو جائے. ولا تطمئن الیہ نفسہ، اور جس میں نفس کا اطمینان باقی نہ رہے. ویحدث قلقا واضطرابا فی النفس، اور نفس میں جب اطمینان نہیں رہتا تو پھر کیا رہتا ہے؟ اضطراب اور بے سکونی پیدا ہو جاتی ہے. وَإِن يَصِيرَ إِلَى مَا يَرْتَاحُ إِلَيْهِ، اور اس بے سکونی کو چھوڑ کر راحت نفس کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ ایسا شخص شکوک اور شبہات سے نکل کر یقین کی طرف آ جاتا ہے اور اس کی نفس آرام محسوس کرتی ہے، سکون محسوس کرتی ہے. وَيَصِيرُ إِلَى مَا يَرْتَاحُ إِلَيْهِ قَلْبُهُ وَتَطْمَئِنُّ إِلَيْهِ نَفْسُهُ، جس میں دل میں راحت اور نفس میں اطمینان پیدا ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلی یہ بات ہے، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، کسی مسئلے میں بھی شکوک اور شبہات پیدا ہو گئی ہیں اسے فوراً چھوڑ دو. اچھا چھوڑ دیا، اب کیا کریں؟ کس کی طرف جائیں؟ یقین کی طرف، جس میں ما لا یریبک، یعنی جس میں کوئی شک اور شبہ باقی نہ رہے. کیا ایسا بھی ممکن ہے؟ جی ہاں، مسائل آگے انشاءاللہ مثالیں دوں گا، میں کئی مثالیں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اور پریکٹیکلی بھی دیکھیں گے، اگر اچانک کوئی مسئلہ ہو سامنے آ جاتا ہے اس وقت ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے. لیکن یہ یقیناً ہم جان چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق کہ جس چیز میں شکوک اور شبہات ہیں اپنے آپ کو بے سکونی میں مبتلا نہ کرو، پریشان نہ ہو، حیران نہ ہو. حل موجود ہے اور واللہ اسی حل میں سکون و اطمینان ہے. کیا حل ہے؟ شکوک اور شبہات کے راستے کو چھوڑ ہی دو، بس بات ہی ختم ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں وهذا الحديث شبيه بما تقدم في حديث نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه. یاد ہے حدیث نمبر 6 گزر چکی ہے، اس میں کچھ ایسے پیغام تھا. کیا حدیث؟ ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات. اللہ اکبر. مسائل تین قسم کے ہیں، کون سے بتائے تھے؟ حلال بین، نمبر 2 حرام بین، نمبر 3 بیچ والے مسائل جس میں حلال اور حرام کے شبہ موجود ہو. تو کیا کرنا ہوتا ہے؟ یہ مجھ سے زیادہ کیوں تیز ہو گئے؟
آواز بند
کی، آواز کہاں سے؟ آواز بند کر دو. چلے جی، جو بیچ والے امور ہیں نا وہ خطرناک ہیں. حلال بین سب جانتے ہیں، حرام بین بھی سب جانتے ہیں، یہ متشابہ امور جو ہیں نا یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، اور اس پر ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں الحمدللہ. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اس سے ملتے جلتے حدیث پہلے گزر چکی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن اتقى الشبہات علاج ہے، علاج حلال بین ہے، حرام بین ہے، امور مشتبہات ہیں، اچھا تو کرنا کیا ہے، علاج بھی ہے. یعنی کہ مسئلہ بتا دیا اور علاج کہیں سو جا کے ڈھونڈو، نہیں یہ کبھی نہیں ملے گا آپ کو. پورا قرآن مجید دیکھ لیں آپ، اور آپ وسلم کے حدیث مبارکہ دیکھ لیں آپ، جہاں پر مسئلہ حل ادھر ہی آپ کو ملے گا. فمن اتق الشبہات، جس نے شبہات، شکوک اور شبہات سے دوری اختیار کر لی، اپنے آپ کو دور رکھا، پاک رکھا، کیا رزلٹ ہے، کیا ملے گا اسے؟ فقد استبرأ لدینه وعرضه، بس محفوظ ہو گیا اس کا دین بھی اور اس کی عزت بھی. اللہ اکبر. اچھا، اور جو یہ راستہ نہیں اختیار کرے گا، ومن وقع فی الشبہات فقد وقع فی الحرام، حرام تو نہیں تھا نا، شک تھا کہ نہیں، مشتبہ تھا کہ نہیں تھا، اگر اس پہ عمل نہ کرتا، چھوڑ دیتا، دین بچ گیا، عزت بھی بچ گئی. دین اس لیے بچ گیا کہ غلطی کا ارتکاب نہیں کیا، گنہ گار نہ ٹھہرا، نہ فرمانی نہ ہوئی. عزت کیسے بچی؟ نہ تو اللہ تعالیٰ کس طرح سے پکڑ ہوگی، نہ مخلوق کی طرف سے کوئی انگلی کھڑی کر کے کہے گا دیکھو اس نے گناہ کا کام کیا ہے، یہ گنہ گار ہے، یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے. سلامتی کا راستہ. اور جس نے ان شکوک اور شبہات، امور مشتبہات میں جو ان میں داخل ہو گیا، اور جس نے پروانہ کی، تو پھر وقع فی الحرام، نہ دین بچا اور نہ ہی نہ عزت بچی. الوقوع فی الحرام، دین میں کوتاہی ہے کہ نہیں، نافرمانی ہے کہ نہیں، محرمات کا ارتکاب کیا ہے، دین میں نقص ہے کہ نہیں ہے، دین کی حفاظت ہوئی کہ نہ ہوئی، نہ ہو سکی. اور جو گنہگار ہے، جب اسے فاسق فاجر کہا جاتا ہے، بے عزتی ہے کہ نہیں ہے، فقد وقع فی الحرام. شیخ صاحب فرماتے ہیں وہما یدلان علی ان المتقی ینبغی له الا یاکل المال الذی فیہ شبہ. دونوں احادیث، وہما یدلان، کون سی حدیث؟ نعمان بشیر والی، اور یہ حدیث سیدنا حسن رضی اللہ عنہما. دونوں کی دلالت ایک جیسی ہے، کیا ہے؟ کہ جو متقی ہے، علی ان المتقی، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو سلامتی کا راستہ اختیار کرنے والا ہے، جو اپنے دین اور عزت کی حفاظت کرنے والا ہے، بچانے والا ہے، ینبغی لہ الا یاکل المال الذی فیہ شبہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ مال نہ کھائے جس میں شبہ موجود ہو، شک ہے کہ یہ مال جو ہے یہ حرام کا یا حلال کا ہے، مت کھاؤ اسے. جس پہ یقین ہو اسی مال کو کھاؤ. کیا یہ ممکن ہے؟ بالکل عین ممکن ہے. میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی. امام بخاری کے والد وفات کے وقت کیا فرما رہے تھے کہ بیٹے یہ 10 لاکھ درہم ہے، 1 ملین درہم ہے، اللہ کی قسم اس میں 1 درہم بھی حرام کا نہیں ہے اور 1 درہم شبہ کا بھی نہیں ہے. یعنی کہ حرام کا تو پتہ نہیں، کہ شبہ بھی ہو کہیں بھی 10-20 پہ ہوگا، نہیں، کہتے اللہ کی قسم شبہ بھی نہیں ہے اس میں. 1 بلین درہم کمانے والا شخص ایسے مال حلال کماتا ہے کہ 1 درہم پر بھی اس کو شک نہیں ہے. جب مال حلال کا تھا اور بیٹے کی پرورش بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کی، مال بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کمایا، حلال مال کمایا، تو اس نے ضائع ہونا تھا، پھر کیا، کہاں پہ لگا وہ 1 ملین درہم؟ آج صحیح بخاری کی شکل میں ہمارے سامنے ہے. یہ مفت کی کتاب نہیں ہے میرے بھائیو، واللہ 1 ملین درہم بھی کم ہے، کیونکہ صرف 1 ملین درہم نہیں لگا، 16 سال کی محنت ہے اس شخص کی جس نے زندگی میں صرف سفر ہی علم حاصل کرنے کے اور حدیث کے لیے خاص طور پہ زندگی کا یہ مقصد تھا اور اسے حاصل کرنے کے لیے 10 لاکھ درہم اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے. آج نہ وہ درہم باقی رہے اور نہ ہی امام صاحب باقی رہے. کیا باقی رہا؟ صحیح بخاری باقی رہی ہے. اور دنیا کے لاکھوں لوگ صحیح بخاری پڑھتے ہیں اور شروع میں کہتے ہیں یا آخر میں کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ رواہ البخاری اخرجہ البخاری رحمہ اللہ یا رحمت اللہ علیہ. اس سے بڑی کوئی سعادت ہے؟ مال انسان کھاتا کب تک کھاتا ہے, یہ اصل سعادت ہے. اس لیے میرے بھائی مال حلال ضائع نہیں ہوتا. ہمارے مال ضائع کیوں ہوتے ہیں؟ کہنے کی بھی ڈنڈی ماری ہوتی نا کہیں پہ. اگر یقیناً حلال کا ہوتا تو اللہ کے کرم سے آزمائش ہوتی ہے. کیا متقی اور پرہیزگار لوگوں کے گھر میں چوری نہیں ہوتی؟ کیا ان کے بزنس میں تجارت نقصان نہیں ہوتا؟ کیا ہوتا ہے کہ نہیں؟ لیکن ثابت قدمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. اور اگر یہ متقی پرہیزگار صبر بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بھی زیادہ دیتا ہے. پیسہ کم ہوا لیکن زندگی برکت عام ہو گئی, اور یہی مال کسی اور صورت میں یا اسی صورت میں اس سے دگنا مل جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے یہ مال حلال کمانے میں تو آگے ہے. کیا جب یہ مال حلال کم پڑ جاتا ہے یا کہیں پہ تھوڑا سا نقصان ہو جاتا ہے تو تب اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. احسن عمل کیا ہے؟ جب ملا ہے تو شکر, اور جب کھو گیا ہے تو صبر. یہ احسن عمل ہے. اور سب کس کے لیے کرنا ہے؟ صرف اللہ کے لیے کرنا ہے. اچھا چیسے فرماتے ہیں وهما يدلان على ان المتقي ينبغي له الا ياكل المال الذي فيه شبهه كما يحرم عليه اكل الحرام. جیسا کہ اکل حرام حرام ہے, شبہ کا مال کھانا بھی ویسے حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ حرام کا ہو. کیا حلال میں کمی ہے کیا؟ اچھا, جو حرام کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہ زیادہ ہیں یا حلال زیادہ ہے؟ کیا خیال ہے؟ پینے کی اشیاء میں حلال زیادہ ہے حرام زیادہ ہے؟ عجب بات ہے, تب بھی اس انسان نے کیا کیا ہے؟ حرام کے پیچھے دوڑا ہے. یعنی ایک دفعہ یعنی تعجب ہوتا ہے, پہلے بھی میں عرض کر چکا تھا کہ اب ایک شخص نے شراب پینی ہے, نعوذ باللہ شراب پینی ہے, اب اتنی گندی بھو پتہ نہیں کیا تھا, ناک بند کر کے پینی ہے اس نے, اوپر الٹیاں بھی کر رہا ہے, پی بھی رہا ہے. یعنی کیا ہے یہ؟ واللہ جانور ایسا نہیں کرتا. کتا پہلے کیا کرتا ہے کھانے سے, معذرت کے ساتھ, کھانے سے پہلے کیا کرتا ہے؟ سونگتا ہے نا. اگر خراب ہو کھاتا ہے؟ عجب اس عقل والے انسان پہ جس کو ٹائٹل دیا گیا اشرف المخلوقات. یا دوسرے شخص کو دیکھا, سور ویسے حرام ہے نعوذ باللہ, اس میں سے اسے کچھ نہ ملے. خاص ہوٹل ہے میرے خیال جاپان میں, شاید بہت پرانی بات ہے, ایسے 15 یا 20 سال پرانی بات ہے, دیکھا تھا میں نے ایک پروگرام میں. اس میں خاص ڈش بنتی ہے, سور کا سر پک کے آتا ہے, صرف سر, اور وہ آدھا رکھا ہوا, اسے ابالتے پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. اعوذ باللہ, واللہ بھائیو یوں ناک بند کیا ہوا ہے اور الٹی والی کیفیت ہے, پھر بھی کھا رہے ہیں اور بعض الٹیاں بھی کر رہے ہیں. اعوذ باللہ, یہ کیا ہے؟ زندگی ہے یہ. اور سب سے مہنگی ڈش ہے اس جگہ پہ, سب سے مہنگی. واللہ کیا کہوں میں, اگر جانور کو مفت بھی دے وہ بھی نہیں کھائے گا, مفت نہیں کھائے گا واللہ. جو ان کی حالت بتا رہی تھی, انا للہ وانا الیہ راجعون. اے اشرف المخلوقات, اگر اپنی اس حیثیت کو یہ انسان خود نہیں سمجھے گا, اپنے مقام کو نہیں پہچانے گا, تو پھر واللہ یہ جانور سے بھی بدتر مخلوق ہے. انہم الا کالانعام بل ہم اضل, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جانور سے بدتر ہے, جب اللہ کا ڈر نہیں, جب دل میں شرک, بدعات, خرافات, کفر کی ناپاکیاں ہیں, یہ ہونا تھا کہ نہیں ہونا تھا؟ واللہ جب دل پاک نہیں رہتا تو جسم بھی پاک ہو نہیں سکتا. یہ گندگی کھانی تھی اور یہ عذاب ہے ان کے لیے, کیونکہ جب حق کو چھوڑا ہے تو زندگی میں باطل نے جگہ کرنی ہی تھی. لیکن عجب بات ہے, اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آنکھوں سے لوگوں نے دیکھا ہے اور دکھا بھی دیا ہے. وما يتذكر الا اولو الالباب, بات یہ ہے. نصیحت کون حاصل کرتا ہے؟ عقل مند, سمجھدار لوگ. شیخ صاحب فرماتے ہیں, نمبر دو, قال ابن رجب فی جامع العلوم والحکم, امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے 40 نووی کی بہترین شرح کی ہے, سب سے بڑی شرح سمجھی جاتی ہے. اور جیسے ہم دیکھ رہے ہیں, شیخ عبد المحسن حفظہ اللہ نے اکثر حوالے انہی کی کتاب میں سے دیے ہیں. جلد نمبر 1280 میں سے کوٹ کر رہے ہیں شیخ عبد المحسن ابن رجب حنبلی کے یہ قول, فرماتے ہیں, ومعنی هذا الحدیث يرجع الى الوقوف عند الشبهات واتقائها. اس حدیث کا معنی کی بنیاد یہ ہے کہ رک جانا ہے شبہات کے پاس, جب شبہات ہو تو رک جانا ہے, واتقائے ہے, اس سے بچنا ہے, پھر رکنا ہے پھر بچنا ہے. فإن الحلال المحض لا يحصل للمؤمن في قلبه منه ريب, کیونکہ جو حلال محض ہے اس میں سے شک ہوتا ہی نہیں ہے. آپ کبھی شک ہے کہ پانی حلال ہے یا حرام ہے؟ کبھی آپ نے پیتے ہوئے شک دل میں شک آیا ہے؟ ہوا ہے کبھی چائے پیتے ہوئے, ابھی جب آپ کو چائے دی گئی ہے, چائے پیے کہ نہیں پی, جب یوں آپ نے اٹھایا کوئی شک تھا کہ حرام کی ہوگی, اس میں کچھ ملاوٹ ہوگی, کیا خیال ہے؟ نہیں ہوا نا. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں, فإن الحلال المحض, جو حلال محض ہے, لا يحصل المؤمن في قلبه منه ريب, اس میں شک ہو ہی نہیں سکتا. والريب بمعنى القلق والاضطراب. ریب کیا ہوتا ہے؟ قلق, الاضطراب, نفس مطمئن نہیں ہوتی, بے سکونی سی پیدا ہو جاتی ہے, اضطراب پیدا ہو جاتی ہے, ڈپریشن اور عجیب سی بے سکونی پیدا ہو جاتی ہے. بل تسکن الیہ النفس, بلکہ نفس میں سکون پیدا ہو جاتا ہے, اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے. واطمئن به القلب, اور دل بھی اسے مطمئن ہو جاتا ہے. کون سی ہے یہ بات؟ حلال کی بات ہو رہی ہے. واما المشتبہات, اچھا جو مشتبہات ان کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ فيحصل بها للقلوب القلق والاضطراب الموجب للشك. اور جن چیزوں میں شک ہو یا مشتبہ ہو, اب باہر ملک میں ہے, کافر ملک میں آپ کو ڈرنک دیا گیا ہے, آپ کو نہیں پتہ یہ کیا ہے, آپ پی لیں گے بغیر پوچھے, یا وہاں پر گوشت آپ کے اندر رکھا گیا ہے, فوراً کھا لیں گے ہوٹل میں, یا پوچھیں گے کیوں پوچھا ہے آپ نے, یہاں پر کیوں نہیں پوچھتے جب گھر میں گوشت پکا ہوتا ہے؟ کہ اس میں یقین ہے کہ حلال ہے, اور اس میں شک ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ حرام ہو. تو پوچھا کب ہے آپ نے؟ جب دل میں بے سکونی سے پیدا ہوئی ہے, اضطراب پیدا ہوا ہے, قلق پیدا ہوا, پھر سے سوال کیا گیا ہے اور شک اس میں پیدا ہو گیا ہے. وقال ایضا, اور آگے پھر کوٹ کرتے ہیں ابن رجب حنبلی کی بات کو, وہنا امر ينبغي التفطن له, ایک اہم بات کی طرف توجہ کروا رہے ہیں جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کیا ہے؟ وهو ان التدقيق في التوقف عن الشبهات, شبہات سے رکنے کا جو ایک دقیق معاملہ ہے اور اس میں جو باریک بینی کو جاننا ہے. انما يصلح لمن استقامت احواله كلها, کہ ہر بندہ یہ کر سکتا ہے. ایک شخص شرابی ہے, یہ ویسے نافرمان ہے, یہ ویسے حرام کھانے والا ہے, کیا خیال ہے وہ شبہات میں شک پڑے گا اسے؟ کیا خیال ہے؟ نہیں پڑے گا نا. خرابی کہاں پہ ہے؟ اس کی اپنی حالت میں, دل میں خرابی ہے. اب جب دل ہی خراب, اس میں کہاں پر اضطراب پیدا ہوگا؟ بے سکونی کہاں آئے گی؟ تو اس میں بے سکونی دل میں ہوتی ہے, یاد رکھیں, عدم اطمینان ہوتا ہے. نفس میں بھی اضطراب پیدا ہو جاتا ہے. کس کے نفس میں اضطراب پیدا ہوتا ہے شکوک شبہات میں, یا کس کے دل میں بے سکونی عدم اطمینان پیدا ہوتا ہے؟ کون؟
دل
جس کا دل متقی پرہیزگار ہو, جس کے دل میں تقویٰ ہو, اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو. یعنی جیسا فرماتے ہیں, وہ ان التدقیق فی التوقف عن الشبہات انما یصلح لمن استقامت احواله کلها, جس کے سارے احوال سیدھے ہیں, یعنی کہ تھوڑا حرام کھایا, ادھر سے حرام کھایا, ادھر سو فیصد نہیں، دس فیصد کھانے یا دو فیصد کھانے والا نہیں، استقامت احوالہ کلہا. کیونکہ جو دو فیصد سود کھاتے ہیں یا ایک فیصد سود کو حلال قرار دیتے ہیں بعض لوگ، جیسے قرضاوی کہتا کہ ایک فیصد سود کھانا حلال ہے، بھائی سود تو سود ہی ہے بھائی، ایک فیصد کھانا اچھا، دس فیصد کیوں حرام ہے؟ کہتے وہ حرام ہے سود ہے، تو وہ ایک فیصد بھی تو سود ہے نا. یہ قرآن مجید میں کہیں پہ آپ نے پڑھا ہے یا سنا ہے یا کسی حدیث میں یا سلم سے کسی کے اقوال میں سے جس نے کہا کہ تھوڑا سا سود حلال ہے اور زیادہ حرام ہے؟ عجب بات ہے واللہ. تو سارے کے سارے معاملات میں اس کی استقامت ہونی چاہیے. وتشابت اعماله في التقوى والورع، اور اس کے اعمال بھی ایک جیسے ہوں تقوی ورع میں. یعنی کہ نماز میں تو متقی پرہیزگار ٹھیک پڑھتا ہے، لیکن روزے میں کبھی چھوڑ دیا، کبھی کمزوری، کبھی یا حج میں کوتاہی سے کام لیا، نہیں. فرماتے ہیں تشابت اعماله في التقوى والورع، تقوی ورع میں سارے کے سارے نیک اعمال میں وہ برابر سے کام لیتا ہے اور آگے بڑھتا رہتا ہے. فاما من يقع في انتهاك المحرمات الظاهره، اور جو ظاہر محرمات کو پامال کر دیتا ہے اور میں پڑ جاتا ہے، ثم يريد ان يتورع عن شيء، پھر بات چیزوں سے وہ ورع کرنا چاہتا ہے، وہ بچنا چاہتا ہے، من دقائق شبہ، حرام میں تو ظاہر محرمات میں اسے کوئی خیال نہیں ہوتا، اسے فوراً پڑ جاتا ہے، اور پھر جو متشابہ امور ہیں اس میں کوئی تفریق اسے پتہ ہوگی یا اس کو توفیق ہوگی کہ بھئی اس میں شبہ سے بچو؟ بھائی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، آگے بڑھنے سے پہلے جب اسے رک جاتا ہے نا، یہ جو یہ توقف، پہلے توقف کیوں ہوتا ہے؟ حرام والے تو فوراً چلے جاتے ہیں، رکتے کیوں نہیں؟ وہ متقی پرہیزگار کے ٹانگیں کیوں رک جاتی ہیں؟ کیونکہ دل میں بے سکونی ہوتی ہے اور دل بادشاہ ہے پورے جسم، جیسے پہلے گزر چکا ہے. جیسا فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ لَهُ ذَلِكَ، پھر وہ ایسا نہیں کر سکتا، یعنی شبہات کے معاملے میں وہ کبھی بھی صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں بڑھ سکتا ہے. بل ينكر عليه، بلکہ اس پہ نکیر کرنی چاہیے. كما قال ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ عنہما لمن سأله عن دم البعوض من اہل العراق، ایک قصہ بھی ہے جو بیان کر رہے ہیں. سیدنا عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما سے اہل عراق کے بعض لوگوں نے جو حج پہ آئے تھے، انہوں نے سوال کیا، ذرا سوال پڑھ کے بتاتا ہوں پھر جواب بھی دیتا ہوں. کہتے ہیں یسألونی عن دم البعوض وقد قتلوا الحسین وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحانتاي من الدنيا. اہل عراق میں سے بعض لوگ حج کے لیے آئے اور سیدنا عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما سے ملاقات ہوئی، تو بعض لوگوں نے سوال کیا. سوال دیکھیں ذرا، سوال کیا کرتے ہیں، کیا احرام کی حالت میں مچھر کو مارنا جائز ہے؟ شبہ ہے نا. احرام کی حالت میں شکار کرنا جائز ہے؟ نہیں جائز، یقیناً نا. اچھا مچھر کو قتل کرنا جائز ہے؟ مچھر تو ہوتے ہیں نا حج میں، نہیں ہوتے مچھر. اچھا مچھر آپ جس پہ آگ پہ بیٹھا ہے آپ اسے شاباشی دیں گے، خون پی لو، ماریں گے یا اڑا دیں گے، بس میری جان چھوڑ اس حاجی کے پاس جا، یہ مطلب ہے نا، ادھر سے جان چھوڑے تو کسی اور کے پاس جا رہا ہے. اچھا جواب دیکھیں امام صاحب اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے صحابی کا. فرماتے ہیں سیدنا حسین کا قتل کر کے آئے ہو تم لوگ اور سوال کرتے ہو مچھر کے مارنے کے احرام کی حالت میں؟ اتنی بڑے جرم کر کے، گناہ کر کے کرنے کے بعد اب شکوک اور شبہات کی بات کہاں سے آ گئی کہ ہمیں شک ہے کہ مچھر کو مارنا احرام کی حالت میں حلال ہے حرام؟ اتنا بڑا جرم کرنے کے بعد اب یہ شبہات کس سے بچنا تمہاری بس کی بات نہیں ہے. سبحان اللہ، جواب کیوں نہیں دیا ان کو؟ جواب کیا ہے؟ مار سکتے ہیں. جواب کیا ہے؟ مار سکتے ہیں. جواب یہ کیا ہونا چاہیے تھا کہ مار کیا فرق پڑتا ہے، یہ جواب کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ بارک اللہ فیک، جو بڑا جرم ہوتا ہے نا اس کو بیان کرنا سب سے پہلے لازمی ہوتا ہے. اگر بچنا ہے تو اس چیز سے بچو. ایک عام قاتل آتا ہے آپ سے مچھر کے بارے میں سوال کرتا ہے، قتل زیادہ جرم ہے، مچھر کا قتل کرنا احرام کے حالت میں زیادہ جرم ہے، اگر شکار کر لیا احرام کی حالت میں جرم ہے، جائز نہیں ہے، اور قتل کیا بغیر احرام کی حالت میں، دونوں برابر جرم ہیں، اس کا کفارہ تو ہے نا، المثل، جس جو شکار کیا اس کے مثل دے دو، کفارہ ہے. قتل کا کیا کفارہ ہے؟ سبحان اللہ، قتل عمد کیا ہے. اچھا پھر کس کا قتل کیا ہے؟ صحابی صلی اللہ علیہ وسلم کے، صحابی کا. اور کون سے صحابی؟ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے. اور کون ہیں؟ جنت کے جوانوں کے سردار. عام جرم ہے. ایک طرف اتنا بڑا جرم کر کے آئے ہو، پھر سوال کرتے کہ احرام کر دے مچھر مارنا ہے. تو شکوک اور شبہات سے وہی لوگ بچ سکتے ہیں جن کا دل پاک ہو، محرمات سے اجتناب کرنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ توفیق بھی پھر انہی کو دیتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، مما استفاد من الحدیث، حدیث میں سے بعض اہم پیغام، دو پیغام شیخ صاحب بیان کرتے ہیں مختصرا. نمبر ایک، ترک ما یکون فیہ ریبۃ، جس چیز میں شک ہو یا جو چیز بے سکونی کا باعث بنے اسے فوراً ترک کرنا ہے. والاخذ بما لا ریبۃ فیہ، اور اس چیز کو لازم پکڑنا ہے جس میں کوئی بے سکونی نہ ہو، کوئی شکوک و شبہات نہ ہو. نمبر دو، ان ترک ما یرتاب فیہ فیہ راحۃ النفس وسلامتها من القلق. اب یہ نتیجہ ہے، پہلا فائدہ عمل ہے، دوسرا اس کا نتیجہ ہے کہ بے شک جس چیز میں شکوک اور شبہات اور بے سکونی ہے، اس چیز کو چھوڑنے میں راحت نفس ہے، اور بے سکونی سے سلامتی ہے، اور بد سکونی سے سلامتی ہے. یہ تھی آج کی حدیث. چند مسائل ایسے ہیں جن کا ذکر شیخ صاحب نے نہیں کیا، مختصر سے شرح ہے، لیکن الشیخ العلامہ محمد بن صالح العثیمی رحمۃ اللہ علیہ نے چند اہم مسائل کی طرف توجہ کیا ہے اور متنبہ کیا ہے. یہ مسائل دیکھتے ہیں کون سے ہیں، جن میں نمبر ایک، کہ ایک شکوک اور شبہات سے جو آگاہ کیا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، یہ سارے معاملات میں ہے، فی جمیع الامور، جمیع ابواب العلم. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کی شرح میں کہ شکوک اور شبہات سے بچنا ہے صرف عبادات میں نہیں، صرف معاملات میں نہیں، بلکہ عبادات میں، معاملات میں، نکاح میں، وجميع وكل ابواب العلم فرماتے ہیں. اور پھر چند مثالیں بیان فرماتے ہیں، عبادات میں مثال لیتے ہیں. کہتے ہیں ایک شخص کا وضو ٹوٹ گیا، انتقض وضوءه، پھر اسے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اس کو شک پیدا ہوا کہ اس نے وضو کیا یا وضو نہیں کیا، کہ جب وضو ٹوٹ گیا اس کے بعد اسے وضو کیا یا نہیں کیا، شک پڑ گیا. ایک شخص کے وضو تھا، وضو ٹوٹ گیا اس کا، بھول گیا، وہ نماز اس نے پڑھ لی ہے، اب نماز کے بعد اسے شک پیدا ہوا کہ جب میرا وضو ٹوٹا تھا میں نے دوبارہ وضو کیا تھا یا نہیں کیا تھا، فوقع فی الشک. تو اس کا کیا حل ہے، کیا کرے گا؟ دوبارہ وضو کرے گا؟ جو کہتا ہے دوبارہ وضو کرے گا نماز پڑھے گا ہاتھ کھڑا کرے. آپ نے بھی نیچے کر لیا, ایک دو, اور باقی مفتی صاحبان نہیں کرے گا وضو. ایک منٹ, پہلے یہ تو پتہ چلے کہ کون کہاں پہ ہے. دو مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھے گا. جو صاحبان یہ کہتے ہیں کہ دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے, اس کی نماز ٹھیک ہے, کون ہے؟ ایک دو تین چار پانچ. آپ نے کیوں نیچے کری ہوئے؟ آپ کس طرف ہیں؟ ودرا کر لیا؟ مفتی صاحب ایسا نہیں ہوتا نا, شک پہ پڑ گئے. ہاں آپ کہاں, ادھر ہیں ادھر ہیں؟ بیچ والے ہیں. اچھا باقی بیچ والے ہیں سارے, باقی مفتی صاحب کیوں خاموش ہیں؟ مسئلہ سمجھ آئے کہ نہیں؟ تیسری مرتبہ ایک شخص نے وضو کیا, اس کا وضو ٹوٹ گیا, پھر اسے نماز پڑھ لی. نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ شک میں پڑ گیا, کیا اس نے وضو ٹوٹنے کے بعد دوبارہ وضو کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اب وہ شخص کیا کرے, نماز پڑھے وضو کر کے دوبارہ, یا اس کی نماز ٹھیک ہے؟ وہاں سے مسئلہ ہے کہ نہیں؟ ایسا ہونا ممکن ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے, ہو گیا کسی کے ساتھ. آپ سے آ کے پوچھتا ہے, آپ ماشاء اللہ داڑھی مبارک کو دیکھی اور ماشاء اللہ آپ کے اس نے, یعنی آپ لگ رہے ہیں کہ مفتی ہیں ماشاء اللہ, شکل سے بھی طالب علم لگ رہے ہیں, وہ ویسے ہیں ماشاء اللہ, تو کیا جواب دیں گے آپ؟ دوبارہ جا کے وضو کر کے نماز پڑھو, یا بھائی چھوڑو میں تمہاری نماز ٹھیک ہے؟ نماز ٹھیک ہے. آپ یاد رکھیں, ان کنت تعلم فقل بما تعلم, ان کنت لا تعلم فقل اللہ اعلم. غلط جواب میں کیا ہوگا, پکڑ ہوگی نہیں ہوگی؟ اب بتائیں نماز ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے. آپ کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے؟ ہاں اس نے بھی سیدھا کہہ دیا بھائی, دس دفعہ کہہ چکا ہے وہ, میں نے وضو کیا, وضو ٹوٹ, یقین ہے وضو ٹوٹ گیا تھا میرا, یہی بات بار بار آ رہی ہے نا, پھر میں نے نماز پڑھ لی. اب مجھے یاد نہیں آ رہا میں نے جب وضو ٹوٹ گیا تھا اس کے بعد وضو کیا یا نہیں کیا. جی
دوبارہ کرے گا.
جو قاعدہ آپ نے بیان کیا وہ ٹھیک قاعدہ ہے. کیا قاعدہ بیان کیا؟ الیقین لا یزول بالشک. یقین کس چیز پہ اسے؟ مفتی صاحب کیا ہو گیا, یقین کس چیز پہ ہے؟ تو شک کس چیز پہ ہے؟ دوبارہ ٹوٹنے کے بعد, سمجھیں ذرا, تو اب وضو کرے گا نہیں کرے گا؟ سب کا اتفاق ہے. الحمدللہ مسئلہ واضح ہوا. تھوڑی دیر پہلے تو غلط وضو کا مسئلہ بتایا تھا نا, اس لیے یاد رکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے. اگر علم ہے تو اسے بتاؤ جو پوچھنے والے, نہیں تو کہو میں نہیں جانتا ہوں, میں پوچھ کے بتاتا ہوں, یا کسی اور سے جا کے پوچھو. کوئی واللہ کوئی قباحت نہیں ہے. اگر آج ہم کہتے مجھے نہیں آتا, اب آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ اگر آپ اسی پہ عمل کرتے رہتے کبھی آئے گا صحیح جواب؟ چلیں یہ مسئلہ حل ہو گیا. اب آگے پھر دوبارہ سوال کرنے والا ہوں, صحیح جواب دینا. شیخ صاحب یہ جواب دیتے ہیں, ہم یہ کہیں گے اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے, دع ما یوربک لما لا یوربک, شک کی چیز میں ہے کہ دوبارہ وضو کیا کہ نہیں کیا. ما لا یوربک کیا ہے, یقین کی چیز میں ہے؟ وضو ٹوٹ گیا, بات ہی ختم ہے, دوبارہ جاؤ کے وضو کرو. اچھا وعدم الریب کیا ہے اس حدیث میں, اس مثال میں, ان تتوضا وتصلی, وضو دوبارہ کر کے نماز پڑھو. اچھا عکس هذا المثال, شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ, رجل توضا ثم صلى وشك هل انتقض وضوءه ام لا. ایک شخص نے وضو کیا پھر نماز پڑھ لی, نماز کے بعد اب اسے شک پڑ گیا, میں نے وضو کیا کہ نہیں کیا؟ دع ما یریبک لما لا یریبک, ارتیاب کی چیز میں ہے؟ وضو کیا یا نہیں کیا؟ یقین کی چیز میں ہے؟ وضو کر لیا, نماز ہو گئی, وضو ہو گیا. ایک قاعدہ بھی شیخ صاحب بیان کرتے ہیں, ایک قاعدہ بیان کرتے ہیں کہ عبادت سے فارغ ہونے کے بعد شک کی کوئی گنجائش ہوتی نہیں ہے. قاعدہ یاد رکھیں، عبادت سے فارغ ہونے کے بعد شک کا کوئی اعتبار باقی نہیں رہتا، غیر معتبر ہوتا ہے عبادت سے فارغ ہونے کے بعد، ٹھیک ہے نا؟ ابھی آپ نے وضو کر لیا، نماز پڑھ لی، پھر شک ہو گیا آپ کو، میں نے وضو کیا نہیں کیا، کوئی معتبر شک نہیں ہے، بشرطے کہ آپ نے عبادت کو صحیح طریقے سے بجا لایا ہے، شروط اور ارکان کے ساتھ سارے. کیونکہ جو تیسرا مسئلہ بیان کرتے ہیں شیخ صاحب وہ یہ ہے کہ وسوسے سے بچنا چاہیے، وسوسے میں اور شک میں کیا فرق ہے؟ جب شک میں کثرت ہو جاتی ہے اور حد سے گزر جاتا ہے پھر وسوسے میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور اس کی شیخ صاحب فرماتے ہیں علامت یہ ہے کہ ہر بار ہر وقت شک کرنا، جب وضو کیا شک کیا، جب نماز پڑھی شک کی، جب بھی ہر معاملے میں، تو یہ وسوسہ ہے اور یہ بڑی خطرناک بیماری ہے. تو اس سے بچنے کے لیے یہی طریقہ ہے کہ فوراً شک سے چھٹکارا حاصل کرو. دع ما یریبک الی ما لا یریبک، تو وسوسے سے بچنا ہے، ٹھیک ہے. ایک مثال ہے، ایک شخص کو کپڑے میں نجاست لگ گئی، گندگی لگ گئی، اس نے اسے دھو لیا، پھر شک میں پڑ گیا کہ گندگی کا ازالہ ہوا کہ نہیں ہوا، تو کیا کرے گا؟ ہاں، رجل اصاب ثوبه نجاسه وغسلها وشك هل النجاسة زالت أم لم تزل. اس نے دھویا ہے، اب اس کو شک کی، اب یہ ختم ہوئی کہ نہیں ہوئی، اب دوبارہ دھوئے گا نہیں دھوئے گا؟ اللہ کے بندے، نجاست موجود ہے، حق دیکھو، اس کو وہ دھو رہا ہے نا، نجاست یقیناً لگی ہے، اب وہ دھو رہا ہے، اب اسے شک یہ باقی رہی کہ نہیں، تو دھو گیا نا اللہ کے بندے، کوئی یقیناً اس کو یقین نہیں ہو ابھی تک، اطمینان ہو کہ یہ بالکل صاف ہو چکا ہے. یغسل ہے فیان، شیخ صاحب فرماتے ہیں لأن زوالها الآن مشکوک، شک کی چیز میں ہے، اس کے ختم ہونے میں شک ہے، تو یقیناً کیا ہے کہ موجود ہے. وعدم زواله هو الأصل فنقول دع هذا الشك وارجع الى الاصل واغسلها حتى تيقن اوعك ظنك انها زالت. اچھا، ایک اور مسئلہ ہے، نماز میں مثال لیتے ہیں، آپ نے چار رکعت والی نماز، عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں مثال کے طور پہ، اور نماز کے دوران آپ تشہد پہ بیٹھے ہیں، آپ کو شک پڑ گیا کہ تین پڑھی ہے یا چار، کیا کریں گے؟ تین کنسیڈر کریں گے، یعنی اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، ایک رکعت پڑھ لیں گے اور پھر سجدہ سہو کریں گے، پھر سلام کریں گے، صحیح ہے؟ اتفاق ہے سب کا، کوئی مخالفت کرنے والا ہے نہیں ہے؟ نہیں سمجھ نہیں آ رہی تو وہ بتائیں، سمجھ نہیں آ رہی میں سمجھاتا ہوں، مثال سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ ایک شخص عصر کی نماز پڑھ رہا ہے، تشہد پہ بیٹھ گیا، تشہد کب بیٹھا جاتا ہے؟ آخر تشہد میں. اب اس پہ شک پیدا ہو گیا، میں نے چار پڑھی یا تین رکعت پڑھی، حدیث پہ عمل کیسے کریں گے ہم؟ حدیث پہ عمل کرنا، دع ما یریبک الی ما لا یریبک. شک کس میں ہے؟ چار میں. یقین کس میں ہے؟ تین میں. تو کیا چھوڑنا ہے؟ چار چھوڑنا ہے، واپس تین کی طرف آنا، اطمینان تین میں ہے، تو اٹھ کے فوراً کھڑا ہو جائے، ایک رکعت مکمل پڑھے اور پھر سجدہ سہو بھی کر لے، سلام بھی کر دے. واضح ہے؟
تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے
فوراً کھڑا ہو جائے گا، جب اس کو یہ شک پڑ گیا تو کھڑا ہو جائے اور ایک اس وقت. اچھا، اسی شخص نے نماز پڑھ لی ہے مکمل، سلام پھیر دیا ہے. سلام پھیرنے کے بعد اسے شک پڑ گیا ہے میں نے تین پڑھی یا چار پڑھی. بارک اللہ فیک. عبادت کے بعد, عبادت کے بعد شک کو معتبر نہیں. یقین کس چیز پہ اسے؟ نماز پڑھی. کیونکہ بتائے کیا ہے, بعض لوگ میں نے دیکھے ہیں نعوذ باللہ وسوسے کا شکار ہو جاتے, ہر نماز پڑھنے کے بعد پھر نماز پڑھ لیتے ہیں بےچارے. یہ وسوسہ کیوں؟ کیوں نہیں ڈھیل دیا شیطان کو. نماز پڑھ لی, فارغ ہو گئے, ارے میں نے تین پڑھی یا چار رکعت پڑھی, اٹھ کے پھر ایک پڑھ لی. جب ایسے شیطان کو ڈھیل دیتے رہے, اب بے سکونی کی چیز میں ہو گئی, ہر دیکھیں شک کی چیز میں ہو گیا, ہر نماز میں شک ہو گیا, ہر وضو کے بعد پھر وضو کرنا ہے. میرا پاؤں جو ہے نا وہ صحیح گیلا نہیں ہوا تھا, جگہ خشک رہ گئی ہوگی, یا میرے بازو ٹھیک سے نہیں دھوئی, یا چہرے کی کوئی جگہ رہ گئی. تو رہ گئے بےچارا آدھا آدھا گھنٹہ وضو کرتے, آدھا آدھا گھنٹہ صرف وضو کرتے آدھا گھنٹہ. سبحان اللہ. تو یہ قاعدہ شرعیہ ہے, دع ما یریبک الی ما لا یریبک. نماز سے فارغ ہو گئے, بات ختم ہو گئی. نماز کے دوران کیوں قاعدہ مختلف ہے؟ یہ قاعدہ کیونکہ ابھی عبادت ہو رہی ہے, اور اس میں اگر بشر, یہ بھی شرط یاد رکھیں, وسوسے والی مرض نہ ہو. عبادت کے بعد سب کے لیے ہے, کیونکہ عبادت کے بعد اگر بندہ شک شکو شبہات میں پڑ جائے, ہاں ایک شخص کو یقین ہے میں نے تین پڑھی ہے, وہ کیا کرے گا؟ ایک پڑھ لے اگر وقت زیادہ نہ گزرا ہو. لیکن شک, ہم بات شک کی کریں فرق کے دونوں میں. نماز کی حالت میں اس شخص کو شک پڑ گیا کہ میرا وضو ٹوٹ گیا, کیا کرے گا؟ جب تک یقین ہوگا نماز نہیں چھوڑے گا. یقین کیسے ممکن ہے؟ یا بو ہوگی یا آواز آئے گی. اچھا نہیں ہوئی, سمجھے ذرا, شک کی بات ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موجد فی بطن شیئا, پیٹ پہ کچھ محسوس کی, اس وقت نماز نہ چھوڑے جب تک کہ بو نہ سونگے یا آواز نہ سنے, نماز نہ چھوڑے. اس میں شک ہے. اچھا بعض لوگ سوال کرتے ہیں, کہتے ہیں ہوا خارج ہو گئی ہے نماز کے دوران لیکن بو نہیں آئی, وہ نہیں آواز سنی ہے, نماز چھوڑے یا نماز مکمل کرے؟ جی اس کو یقین ہے بھائی, تمہیں تو یقین ہے, تم کہاں سے حدیث پہ عمل کرنے والے ہو؟ یہ تو تم یقیناً کہہ رہے ہو کہ ہوا خارج ہو گئی یا وضو ٹوٹ گیا میرا. یہ حدیث کس کے لیے ہے؟ جس کو شک پڑ گیا ہے کہ پیٹ میں کوئی چیز محسوس کی, گیس وغیرہ, وہ پھر ختم ہو گئی ہے. یقین کی چیز بھی خارج نہیں ہوئی لیکن محسوس ہو کے ختم ہو گئی ہے, پتہ نہیں ہے خارج ہوئی پتہ نہ چلا ہو. تو یہ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور اس حدیث سے یہ قاعدہ نکلا, الیقین لا یزول بشک, اس حدیث سے نکالا گیا قاعدہ, قاعدہ فقہیہ. وہ یہ قواعد فقہیہ کوئی کسی عالم اپنے جیب سے نہیں نکالے ہوئے, یہ قواعد فقہیہ قرآن سنت کی روشنی میں, بلکہ بنیاد قرآن سنت ہے قواعد فقہیہ کی. طواف کی مثال لے لیتے ہیں, اکثر ہوتا ہے نا طواف میں, چھٹا ہے کہ ساتواں چکر ہے, ہے ساتواں چکر لیکن شک پڑ گئے چھٹا ہے کہ ساتواں, کیا کریں گے؟ دع ما یریبک الی ما لا یریبک, الیقین لا یزول بالشک. یقین کتنے میں یقین ہے؟ چھ میں. ساتواں مشکوک ہے, آپ نے سات کر لیے ہیں لیکن شک ہے آپ کو, اس وقت آپ کو یقین نہیں ہے. یقین کتنے میں ہے؟ چھ پہ. کیا کریں گے؟ ایک اور کر لیں گے. اچھا اگر نہیں کرتے تو طواف اور عبادت کم پڑ گئی کہ نہیں؟ اگر کر لیا سات کی جگہ آٹھ ہو گئی, ایک آپ کا نفل ہے نہیں, تو خیر ہے کہ نہیں؟ اور عین فطرت کے مطابق ہے کہ نہیں یہ قاعدہ؟ اور آخر میں ایک اس حدیث کے تعلق سے امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, وقال الترمذی حدیث حسن صحیح. حسن صحیح کے تعلق سے ایک مصطلح حدیث, علم مصطلح حدیث کے تعلق سے یہ مسئلہ ہے, اگر کسی حدیث میں حسن صحیح آ جائے اس کا مطلب کیا ہے؟ حدیث کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین اجمالا اور پانچ تفصیلا. کیسے؟ اجمالا تین کون سی ہے؟ حدیث صحیح، حدیث حسن اور حدیث ضعیف، یہ اجمالا ہے. تفصیلا حدیث صحیح لذاته، پھر صحیح لغیره، پھر حسن لذاته، پھر حسن لغیره، اور پھر ضعیف، پانچ ہو گئے. اب حسن صحیح، یہ کیا ٹرم ہے بھائی؟ یا تو صحیح ہے یا حسن ہے، یہ کیسے آ گئی؟ علماء نے مختلف باتیں کی ہیں، اور مصطلح الحدیث کی شرح میں اس کا ذکر کیا تھا، لیکن شمع عثیمین بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، یہ یاد رہنے والی بات ہے. دو لفظوں میں فرماتے ہیں، پہلی بات ہے کہ دونوں کو جمع کیسے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ حدیث جب ابھی ہم نے کہا ہے اجمالا یا تفصیلا، صحیح الگ ہے، حسن الگ ہے، دونوں ایک نہیں ہے. اگرچہ دونوں صحیح سمجھے جاتے ہیں، یعنی حدیث پر حکم کیا ہے؟ مقبول ہے، حدیث مقبول ہے، بارک اللہ فیک، لیکن فرق یہ ہے کہ حسن غیر الصحیح. اچھا، شب عثمین رحمۃ اللہ فرمائے جب دونوں الگ الگ ہیں تو دونوں کو ایک ساتھ جمع کرنا ممکن ہے کیا؟ کیسے جمع کیا جاتا ہے؟ فرمات اجاب العلماء عن ذلك بانه، بعض علماء نے یہ جواب دیا ہے، اگر حدیث صرف ایک طریق سے آئی ہو تو اس کا معنی یہ ہے کہ شک ہے راوی کو کہ یہ حدیث جو ہے صحیح کے درجے پر پہنچ چکی ہے یا حسن کے درجے پر ابھی باقی ہے. شک کس کو ہے؟ راوی کو شک ہے، کیونکہ صرف ایک طریق سے پہنچی ہے، دوسری طریق نہیں ہے، یعنی دوسری سند ہے نہیں، ایک سند اس حدیث کی ہے. امام ترمذی سے لے کے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک صرف ایک ہی سند ہے، اور کوئی ہے نہیں، طریق واحد ہے یہ. ہر طبقے میں، طبقے سے مراد امام ترمذی کا ایک اپنا طبقہ ہے جو اس کے زمانے والے ہیں، اور اس کے یعنی ایک عالم سے ایک استاد کے شاگرد ہیں یا اس زمانے کے، پھر اس سے اوپر والا طبقہ ان کے شیوخ کا طبقہ جو ان کے استاد ہیں، پھر ان سے اوپر والا طبقہ ان سے ان کے شیوخ کا طبقہ، طبقات، پھر آگے، پھر اوپر، اس طریقے سے. اب اگر صرف حدیث کی ایک طریق ہے تو حسن صحیح سے کیا مراد ہے؟ راوی کو شک پڑے گا کہ حسن یا صحیح ہے، تو اس نے حسن صحیح کہہ دیا، یعنی قابل قبول تو ہے کہ نہیں، مقبول ہے کہ نہیں، ہے مقبول، لیکن مجھے شک پڑ گیا ہے کہ حسن یا صحیح ہے، میں نے حسن صحیح کہہ دیا. وإذا كان من طريقين، اگر دو طریق سے ہیں تو پھر ایک طریق صحیح ہے اور دوسرا حسن ہے. اچھا، پھر ایک سوال کرتے ہیں شیخ العثیمین رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں زیادہ قوی کیا ہے کہ حدیث کی صحت کے اعتبار سے یہ کہا جائے کہ صحیح ہے یا حسن صحیح ہے؟ صحیح او حسن صحیح، دونوں میں سے زیادہ قوی کیا ہے؟ سوچ کے جواب دینا. اگر ایک طریق ہے اور اگر دو طرق ہیں تو دونوں برابر ہیں، حسن صحیح یا صحیح؟ جیسا فرماتے ہیں ان كان من طریقین، اگر دو طریق سے ہیں فحسن صحیح اقوى من صحیح، وان كان من طریق واحد فحسن صحیح اضعف من صحیح. اگر ایک طریق ہے اور کسی نے کہہ دیا حسن صحیح ہے اور کسی اور نے کہا صحیح ہے، زیادہ مضبوط کون سی ہے؟ صحیح والی. ایک طریق ہے، ایک طریق ہے تو صحیح والی. کیوں؟ کہ اس کو شک کہنا حسن ہے یا صحیح ہے، اور اس کو یقین ہے صحیح ہے، بات ختم ہے. اگر دو طریق ہیں تو حسن صحیح زیادہ قوی ہے کہ نہیں؟ والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.